الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله تعالى واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنایا تھا اور اس مسجد میں افتتاح کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، درخواست دی، آپ تشریف لے گئے. وہاں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ محلے کے سب لوگ جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سرکار آئے ہیں، پورا محلہ جمع ہو گیا. اس وقت تھائی مدینہ کتنا چھوٹا سا تو تھا، اور محلے کے سب لوگ جمع ہو گئے. جیسے کوئی عالم کبھی ہمارے گاؤں میں آتا ہے تو سب لوگ آ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو سرکار تشریف لائے. تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا. عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو گھر چمک گیا. اسی محلے میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام مالک ابن دخشن. وہ نہیں آیا. ظاہری بات ہے کہ جب کوئی نہیں آتا تو اس کا چرچا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، مصروف ہوں گے اس لیے نہیں آئے. ارے ہمارے آقا ہے اور یہ اللہ کا بندہ، حضور کا متوالا، اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے، نہیں آیا. ایک آدمی بول پڑا کہ یہ منافق ہے. اگر سچا ایمان والا ہوتا تو حضور کا نام سنتے ہی دوڑ کے آ جاتا، لیکن نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر تو کلمہ ہو لیکن دل میں نہ ہو. زبان سے اسلام کی بات کرے لیکن دل میں اللہ رسول کی محبت ذرا نام کی بھی نہ ہو. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہپوکریٹس یعنی منافق جو ہیں ان کی چار علامتیں بیان کی. وہ چار علامتیں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ نہ پائی جائے، تاکہ ہم کمال درجے کے ایمان والے رہے. علماء نے لکھا کہ جتنی نشانیاں پائی جائے گی اتنے درجے کا نفاق ہوگا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر اور یہ خراب چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. ये चीजें अगर हो तो इसको दिल में से निकालना है, सफाई दिल की करनी है और दिल को क्लीन और क्लीन करना है। नंबर एक, मुनाफिक की पहली अलामत यह है, इजा हद्दसा कज़बा, जब भी बात करता है तो झूठ बोलता है। और झूठ जो है ये अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंदीदा है। आदमी झूठ बोलता रहता है यहां तक कि उसे कज़ाब लिखा जाता है। छोटे छोटे झूठ बोलते बोलते इंसान को बड़े झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। तो आदमी छोटे झूठ से ही बचे ताकि बड़े झूठ तक की नौबत ना आए और हम इंदल्लाह कज़ाब न कहलाएं। मसलन मोबाइल पर हमने किसी को बताया कि मैं 5 मिनट के फासले पर हूं, तो 5 मिनट का फासला हो तो ही बताना चाहिए। आप 3 घंटे के फासले पर हैं और 5 मिनट बता रहे हैं, ये झूठ है। आपको सफर करना है, कहीं जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो सिक नोट डॉक्टर से झूठी लिखवाना, ये झूठ है। और इस तरह लिखवा कर जाना, ये लगातार झूठ है। झूठ की ये भी एक किस्म है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वत्तनिबु रिज्स मिनल अवसान वत्तनिबु कौलज़्ज़ूर। आजकल झूठ से परहेज नहीं है। मोमिन जो है कुछ भी हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। उसकी जबान से हमेशा सच्ची बात निकलेगी, चाहे जान चली जाए लेकिन वो सच बोलेगा। ईमान वाले की अलामत ये बयान की कि जब बात करता है तो सच बोलता है। मुनाफिक की अलामत ये बयान की कि इज़ा हद्दसा कज़बा। नंबर दो, ये भी बड़ी अहम बात है लेकिन हम लोग इसका नोटिस नहीं लेते हैं, ये भी बड़ी अहम बात है। वइज़ा वादा अखलफा, जब किसी को प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता, खाली प्रॉमिस कर देता है लेकिन फुलफिल नहीं करता। यह भी निफाक की अलामतों में से एक अलामत है, वादे को पूरा करना। देखिए अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, वऔफू बिल अहदि इन्नल अहद कान मसूला। अपने अहद पैमान को पूरा करो इस बिना पर कि अल्लाह ताला की यहां अहद पैमान के बारे में सवाल किया जाएगा। अब अहद पैमान दो तरह के, एक अहद पैमान हमारा अल्लाह के साथ है कि तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, इबादत तेरी करेंगे, तेरे सामने सर झुकाएंगे, एक तो ये है। ये अल्लाह के साथ हमारा अहद पैमान है कि तेरे कुरान करीम में जितने फरमान आए उन तमाम फरामीन को हम बजा लाएंगे, तो ये एक वादा अल्लाह के साथ हुआ, उसको भी पूरा करना है। नमाज उसका एक हिस्सा है, रोजा उसका एक हिस्सा है, जकात उसका एक हिस्सा है, हज उसका एक हिस्सा है। ये क्या है, सब वादे हमने कलमा पढ़कर अल्लाह ताला के साथ किए हैं, वो वादे हम लोग पूरे करें निभाएं। और दूसरा, लोगों के साथ अहदो पैमान, अगर किसी को प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस पूरा करना। शर्त यह कि गुनाह का प्रॉमिस ना हो, गुनाह का प्रॉमिस पूरा नहीं किया जाएगा। मसलन किसी ने ये दूसरे दोस्त को प्रॉमिस किया कि अपने फलां फिल्म देखने जाएंगे, ईद के दिन अपने हुटिंग पुटिंग करेंगे, तो ये जो है तोड़ने वाली बात है। ये जो है वादा पूरा नहीं करना है, वादे को तोड़ देना है। और जो सच्चे वादे किए हैं दोस्त के साथ कि फलान दिन मुलाकात करूंगा, तुम्हारा कर्जा फलान दिन चुका दूंगा, तो उसको पूरा करना। قرضے کے معاملے میں بھی آج کل بہت جو ہے کمزوری استعمال کی جا رہی ہے. قرضہ کسی سے لے تو لیتے ہیں بہت محبت سے، لیکن وقت پر چکاتے نہیں. اگر ہم وقت پر نہ چکا سکے قرضہ، تو ہمیں ہم نے جس سے قرضہ لیا ہے اس کے پاس چلے جانا، اور جا کر اپنا جو ایکسکیوز ہو اس کو جو ہے پیش کر دینا کہ بھائی میں آج نہیں دے سکا ہوں، یہ میرا ایکسکیوز ہے، فلان ڈیٹ کے اوپر آپ کا جو پرومس ہے اس کو میں فلفل کر دوں گا اور آپ کا جو قرضہ ہے وہ چکا دوں گا. قرضے کا معاملہ بہت نازک ہے. مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جب جنازہ مسجد میں آتا تو حضور پوچھتے کہ یہ قرض دار مرا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہے، تو حضور فرماتے صلوا علی صاحبکم، تم پڑھ لو صلاۃ جنازہ، میں نہیں پڑھاؤں گا. پھر جو مجمع ہوتا تو مجمع میں سے جو ہے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہتا حضور اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، میں پورا چکا دوں گا. تو جب وہ یہ وعدہ کرتا تو حضور نماز پڑھا دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فراوانی دے دی، الحمدللہ فتوحات کا سلسلہ بڑا، بیت المال کا ایک شعبہ قائم ہوا، اس کے اندر جو ہے پیسہ اور رقومات جمع ہوئی. تو حضور نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان یہ کیا کہ اب اگر کوئی مقروض بھی مرے گا تو بھی میں صلاۃ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ فکر نہیں ہے اس کے قرضے کے ادا کرنے کی، بیت المال قرضہ ادا کر دے گا، بیت المال سے قرضہ ادا کر دیا جائے گا، لیکن صلاۃ جنازہ اس کی پڑھاؤں گا. حدیث میں فرمایا کہ حضور کے صلاۃ جنازہ پڑھانے سے قبریں روشن ہوتی ہیں، قبروں میں روشنی ہو جاتی ہے حضور کے نماز پڑھانے سے. مسجد نبوی میں ایک خادم یا خادمہ تھے، مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے. مسجد کی صفائی بھی بہت ضروری چیز ہے. مسجد میں اگر کوئی کچرا گندگی دیکھ لے تو کسی خادم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خود ہاتھ سے صاف کر دینا چاہیے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے مسجد کا کچرا صاف کیا ہے، مسجد کی صفائی کی ہے. ناک کی ریزی دیکھی تو پتھر سے کھرچ کر، وہ تو کچی مسجد تھی نا، پتھر سے کھرچ کر وہاں خوشبو لگائی اور ناراض ہوئے کہ مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے، صفائی کی جگہ ہے، اس کے اندر یہ گندگی کیسی، گندگی دیکھو مسجد کو فوراً صاف کر دو. مسجد میں کوئی تنکا دیکھا، کچرا دیکھا، اس کو اٹھا لو، فوراً جیب میں رکھ لو، صفائی رکھو مسجد کی. مسجد کی طہارت اور مسجد کی صفائی بہت ضروری ہے. مسجد کے آداب کے سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے 57 باب قائم کیے ہیں، اور اس کے اندر ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بتائی ہے. عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی صفائی بھی بہت ضروری امر ہے. مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور کلین رکھنا یہ بھی ضروری ہے، جیسے دل کو کلین رکھنا، کپڑوں کو کلین رکھنا، اپنے آپ کو کلین رکھنا، اس کے بھی آداب بتائے ہیں، اس کے مطابق جو ہے کرنا چاہیے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں بھی جو ہے وہ ہم کو بتائی اور سکھائی. بات یہ چل رہی تھی کہ منافق کی علامتیں کیا کیا ہے، ان میں سے دو علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک یہ کہ ہر وقت جھوٹ بولے، نمبر دو وعدہ خلافی کرے. نمبر تین، جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو ہو تو لڑائی پر اتر جائے، بات کرنے کے بجائے لڑائی پر اتر جائے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور نمبر چار جب بھی لڑائی ہو تو گالم گلوچ پر اتر جائے تو وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، غداری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے انتہائی ناپسندیدہ، جھوٹی قسم نہ کھانا یہ الگ چیز ہے۔ ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچانا۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے اشعث ابن قیس۔ اشعث ابن قیس کے ابا جان کا کنواں یہودی کی زمین میں تھا۔ اب والد کا انتقال ہو گیا تو اشعث ابن قیس جو ہیں وہ یہودی کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی یہ کنواں جو ہے اس کی ملکیت میری ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری ہے، میری زمین میں کنواں ہے، تو تمہاری ملکیت کہاں سے آئی؟ یہ کیس لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں تو سپریم کورٹ حضور کی ذات ہے۔ جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی کیسز آتے ہیں، وہ سب آقا کے دربار میں جاتے ہیں، سرکار کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، کیس میں حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس ڈاکیومینٹس ہیں؟ یہ جو تمہارا کنواں ہے اس کی زمین میں جو تمہارے دادا جان نے کھودا تھا، اس کے کوئی ڈاکیومینٹس اور پروفس ہیں آپ کے پاس؟ کہا حضور اس زمانے میں کہاں پروف اور ڈاکیومینٹس ہوا کرتے تھے، یہ تو آج ڈاکیومینٹس کا زمانہ ہے، ہر چیز کے لیے ڈاکیومینٹ چاہیے۔ ٹریول کرو تو ڈاکیومینٹ چاہیے، واپس آؤ تو ڈاکیومینٹ چاہیے، دفتر میں جاؤ تو ڈاکیومینٹ چاہیے، ہر جگہ کاغذوں کے ڈھیر چاہیے تو کام بنتا ہے؟ کہ ڈاکیومینٹس نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کے اندر قاعدہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو سامنے والے سے قسم لینی پڑے گی، سامنے والا قسم کھائے گا کہ بھائی یہ چیز میری ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے قسم کھا لی کہ میری ہے تو اس کو دے دینی پڑے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر سامنے والا جو یہودی ہے اس سے قسم لیں گے؟ کہا حضور وہ تو یہودی ہے، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو قسم کھا لے گا جھوٹی۔ فرمایا کہ قسم کھائے گا تو کنواں اس کو مل جائے گا، لیکن وعیدیں آئے گی۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ یہ قرآن شریف کی آیت اتری، یہ اشعث ابن قیس کے بارے میں اتری ہے۔ کہا حضور وہ تو جھوٹا، تو کوئی بات نہیں، جھوٹے میں تھوڑا سا تمہارا مال ہے، کنواں ہے، وہ تم کو نہیں ملے گا نا، تھوڑا پانی نہیں ملے گا، یہی ہوگا نا، لیکن اس کی وعید، اس کے جھوٹی قسم کھانے کی وعید کیا ہے؟ اس کے جھوٹے قسم کھانے کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالی نگاہ رحمت قیامت کے دن نہیں کریں گے، اللہ تعالی اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، نمبر چار اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ چار سزائیں جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے۔ اس لیے قسم اللہ کے نام کی کھانا، وہ بھی بسخت ضرورت کھانا، اور جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو انتہائی طور پر بچانا۔ تھا جھوٹ سے بھی بچاؤ اپنے آپ کو، اور جھوٹی بات سے بھی بچاؤ۔ یہ چار علامتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو ہم کمال درجے کے ایمان والے ہیں۔ اور یہ چار علامتوں میں سے کچھ علامتیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کا اتنا پارٹ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ یہ حضور نے جو علامتیں بیان کی اس لیے بیان کی تاکہ مومن جو ہے یہ خراب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، خراب صفات سے بچائے، और अपने अंदर जो है कमालात और अच्छी क्वालिटीज जो हैं, जैसे सच बोलना है, वादा वफा करना है, किसी के साथ झगड़े से अपने आप को बचाना है, वादा खिलाफी से अपने आप को बचाना है, ये तमाम खूबियां अगर ईमान वाले के अंदर पैदा हो जाए तो कमाल दर्जे का ईमान वाला हो जाएगा। तो अर्ज कर रहा था कि किसी ने जबान से यह कह दिया कि मालिक इब्ने दुखशन मुनाफिक है। मौजूदा दौर में निफाक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो निफाक की दो किस्में, एक है निफाक कौली व अमली, जबान से कुछ कहना अमल कुछ करना, यह निफाक कौली है, और कहना कुछ और अमल कुछ और करना यह निफाक अमली है। यह पाया जाता है मौजूदा दौर में, यह पाया जाता है। लेकिन किसी को डेफिनेटली मुनाफिक और हिपोक्रेट नहीं कह सकते मौजूदा दौर में। हुजूर के जमाने में हुजूर ने नाम लेकर बताया कि फलान मुनाफिक है, फलान मुनाफिक है, फलान मुनाफिक है, क्योंकि वही आ रही थी और वही की रोशनी में बताया, वही की रोशनी रही नहीं, इसलिए डेफिनेटली किसी के बारे में मुनाफिक होने का हम जो है वो ऐलान नहीं कर सकते। दूसरा निफाक एतिकादी, निफाक अमली और कौली तो मौजूदा दौर में पाया जाता है, लेकिन निफाक एतिकादी के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो दिल का मसला है, किसके दिल में अल्लाह के साथ मोहब्बत है नहीं है यह हमको मालूम नहीं है, यह अल्लाह ताला को मालूम है, और अल्लाह ताला अपने नबी को वही के जरिए से बताते तो वो वही तो रहेगी नहीं, वही सरकार के जाने के बाद जा चुकी, इस बिना पर जब वही नहीं रही तो किसी को एतिकादी मुनाफिक कहना यह मुश्किल काम है। बहरहाल वो शख्स ने कॉमेंट से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि क्या कॉमेंट कर रहा है, अपनी जबान को कंट्रोल से चलाना, अपनी जबान को हिफाजत से चलाना, जबान की बड़ी पकड़ है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु तन्हाई में बैठे थे और अपनी जबान खींच रहे थे, हजरत उमर ने कहा ये क्या कर रहे हो अबू बकर, कहा मैं अपनी जबान को कोसता हूं इस बिना पर कि इसकी वजह से मैं बहुत गिरफ्तार हुआ हूं, बोलता है तो आदमी जो है वो पकड़ में आता है, नहीं बोलता खामोश रहता है कोई मसला नहीं, जब बोलेगा तो फिर वो तोला जाएगा, इसलिए कहते हैं कि पहले तोल फिर बोल, पहले जो बात कर रहे हैं उसको सोच लो कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जबान से बात बाहर निकल गई, मुंह से बाहर निकल गई, अब तो क्या दलील बन जाएगी, अब लोग इससे इस्तदलाल करेंगे, प्रूफ में पेश करेंगे, आपने यूं कहा था, आपने यूं कहा था, आपने यूं कहा था। तो जबान की हिफाजत करना, हुजूर ने फौरन वो कमेंट करने वाले को रोक दिया, नहीं 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 मुनाफिक मत कहो। तो हुजूर आया नहीं ना वो, हो सकता है बेचारे को कोई काम निकल आया हो, कोई उजर निकल आया हो, इस बिना पर वो नहीं आया, लेकिन उसकी वजह से उसको मुनाफिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसने मेरे सामने कलमा पढ़ा, सच्चे दिल से पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया मेरे सामने जो कलमा उन्होंने पढ़ा, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का, बिल्कुल सही कहा था। खैर ये बात भी हो गई। ये इत्बान इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के यहां का जो वाकया था वो खत्म हो गया। हुजूर वहां से खाना खाकर तशरीफ ले आए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा दस्तूर आज आपको बताता हूं। वो दस्तूर क्या है? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में काफला लेकर या फौज लेकर जाते तो फौज का जगह जगह पर पड़ाव होता था, जगह जगह पड़ाव डालते थे, जहां पड़ाव डालेंगे तो वहां जो है ठहरेंगे, क्योंकि अभी तो खेमा लगाया है, अभी फौरन उखाड़ तो नहीं डालेंगे, इसलिए सब सहाबा अपने अपने खेमे लगा कर रहना शुरू कर देते थे। आरजी तौर पर टेंट जो है वो तैयार किए जाते थे, बनाए जाते थे, फिर सहाबे किराम मिलकर ایک مسجد کی جگہ حضور کے ساتھ طے کرتے تھے اور رہیں گے ٹینٹ میں لیکن نماز سفر کے اندر بھی باجماعت پڑھیں گے. تو ہر سفر کے اندر جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. بعض مسجدیں معروف ہو گئیں اور بعض مسجدیں غیر معروف رہیں, معلوم نہیں رہا کہ یہ مسجد ہے. تو وہ عارضی طور پر بنائی جاتی تھی, ذرا سا زمین کو ہموار کر دیا, ذرا سے کھونٹے گاڑ دیے اور مسجد بن گئی. اب حضور یہاں اذان بھی دلوائیں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دستور رہا. تو سفر حضور کے جہاں جہاں سے ہوئے وہاں جو ہے چھوٹی چھوٹی مسجدیں عارضی طور پر تیار ہوئی ہیں. اب دوسرا دستور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب سفر سے لوٹ کر آتے تھے تو آپ کا سیدھا آنا مسجد کے اندر ہوتا تھا, مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور آتے ہی دو گانا ادا کرتے تھے, دو رکعت پڑھتے تھے, اور دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے مجمع پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا تھا, اس مجمع کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. اور جو لوگ غزوے میں نہیں آ سکے, جنگ میں نہیں آ سکے, قافلے میں نہیں آ سکے, ان کی خیریت پوچھتے تھے, بھئی آپ خیریت سے ہیں, آپ کا مزاج اچھا ہے. گھر والوں کی خیریت پوچھتے تھے, تمہارے گھر والے سب خیریت سے ہیں. کسی نے کہا ہو کہ میں بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی حضور فرماتے ہیں. بیماروں کو دیکھنے بھی جاتے ہیں کہ بھئی کیسی ہے تمہاری طبیعت. بعض صحابہ کرام کو حضور نے ان کی بیماری یا گھر والوں کی بیماری کی وجہ سے سفر میں جانے سے روک دیا. تو آنے کے بعد حضور دو گانا ادا کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک دستور رہا کہ وہ جب بھی کسی جگہ گاؤں میں جاتے اور ان کو مسجد میں لے جایا جاتا, پہلے جو ہے وہ دو گانا نماز ادا کرتے. کوئی بھی مسجد میں جائیں, حضرت دعا کرنے لائیں, بھائی دعا کرنے, لیکن اب مسجد کا حق بن گیا. اور مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد میں جاؤ تو کم سے کم دو رکعت نماز پڑھو. مسجد میں آئے گا تو باوضو آئے گا نا, مسجد میں بے وضو داخل نہیں ہو سکتے ہیں, مسجد میں باوضو اور پاکیزہ آئیں گے. لہذا مسجد کے اندر جب آئے, چانس ہو, موقع ہو تو تحیت المسجد پڑھے, دو رکعت ادا کرے. تو حضور پہلے دو رکعت پڑھتے, آنے کے بعد پھر سب کے احوال, پھر پورے مدینے کے احوال پوچھتے کہ بھائی سیاسی احوال. اور جب حضور جاتے تو کسی کو نائب بنا کر جاتے تھے کہ بھائی میری غیر موجودگی میں تم کو مدینہ کا والی بناتا ہوں, تم کو جو ہے کیسی سالو کرنے ہیں اور مسائل اور پرابلمز جو ہیں ان کو کریٹ نہیں ہونے دینا ہے, یہ کام تمہارا ہے. تو وہ نائب سے پوچھتے تھے بھائی میری غیر موجودگی میں کوئی پرابلم تو نہیں آیا, کوئی سیاسی مسئلہ تو کھڑا نہیں ہوا, کوئی حملے کا خطرہ تو نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیٹیوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے, ان کی جا کر خبر لیتے تھے. اس کے بعد ازواج مطہرات اپنی بیویاں جو ہیں ان کے پاس جاتے تھے. سفر میں حضور جو ہے قرآن دادی کرتے تھے, کوئی نہ کوئی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں, تو آپ قرآن دادی کرتے تھے, جس کا نام نکلتا تھا سفر میں اس کو ساتھ لے جاتے تھے. تو جو باقی رہ جاتی تھی ان کی آنے کے بعد خیریت پوچھتے تھے اور ان سے معلوم کرتے تھے کہ ان کی مزاج کیسے رہے. یہ بھی ذمہ داری ہے شوہر آ کر اپنی اہلیہ سے سفر سے آنے کے بعد اس کی خیریت معلوم کرے, اپنے بچوں کی خیریت معلوم کرے. اب آج کل تو سیدھے مسجد میں نہیں آتے, لیکن یہ دستور بناؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ آپ کو پہنچا دے اور وہاں مسجد میں آپ جائیں تو وہاں دو رکعت ضرور ادا کریں, ضرور دو رکعت پڑھیں. اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور جو دو رکعت پڑھتے تھے کیا ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے, لیکن اہل علم جو ہیں اور بزرگان دین کا یہ دستور رہا ہے کہ جو مسجد میں جاتے ہیں تو دو گانا ٹائم ہونا چاہیے. نماز کا مکروہ ٹائم یا ممنوع ٹائم نہ ہو, تو دو رکعت جو ہے وہ پڑھے, اور اگر مکرو یا ممنوع ٹائم ہے تو کیا کرے, تو بیٹھ جائے, بیٹھ جائے اور وہ ٹائم نکل جانے دے, اور نکلنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر پڑھے. بہت سے لوگ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہے, اس سے پہلے بیٹھ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے, آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اگر ایک آدمی وضو بنا کر آئے, اذان ہو رہی ہے تو بیٹھ جائے اور انتظار کرے, اور جب اذان ختم ہو تو پھر اپنی نماز کو جو شروع کرنا ہے, چاہے وہ سنت پڑھے یا تحیت المسجد پڑھے, جو بھی پڑھنا ہے وہ بعد میں پڑھے, اذان کے دوران نہ پڑھے. اذان شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, وقت ہو چکا تھا, اور اس نے جو ہے نماز شروع کر دی تھی, تو کیا کرے, اپنی نماز کو پورا کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں آیا, کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا. یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس نے نماز شروع کی اور اذان ہو گئی. اور پہلے سے اگر معلوم نہ ہو کہ بھئی یہ وقت ہے اذان کا اور کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ نماز کے سلسلے کے چند مسئلے تھے. میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے, اس سے با جماعت نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے. وہ آیت کیا ہے, ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے معلوم ہوا کہ رکوع کرنے والوں سے مراد نماز پڑھنے والے, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, یعنی با جماعت نماز پڑھو. یہ ثابت ہوا ڈاکٹر صاحب کہ با جماعت نماز پڑھنا چاہیے. لیکن سوال ہوتا ہے کہ سجدے کی بات کیوں نہیں کی؟ سجدہ یہودیوں کی نماز میں بھی تھا, دوسروں کی نماز میں بھی ہے, لیکن رکوع یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. نماز کے اندر رکوع میں جانا یہ اسلامی نماز کا خاصہ ہے, مسلمانوں کی نماز کا خاصہ ہے. یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. تو یہ آیت کریمہ نے بتایا کہ بھئی وہ یہود والی نماز نہیں پڑھنی ہے, بلکہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں جس کا ایک رکن کیا ہے, رکوع کرنا ہے, جھکنا ہے, وہ بو ڈاؤن جس کو کہتے ہیں, وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے وجوب تو ثابت نہیں ہوتا, لیکن ثبوت ملتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک واقعہ انشاءاللہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ کو سنانے والا ہوں, وہ واقعہ بھی نماز سے متعلق ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ کل اگر زندگی باقی رہی تو سنائیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار, اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما, تلاوت قبول فرما. اے اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف بوڈھانیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ بال بال مغفرت فرما, ان کی قبر پر نور برسا, کروٹ کروٹ سکون اور چین اور اطمینان عطا فرما. اے اللہ جو کچھ انہوں نے علم پڑھایا اس کا انہیں آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما. ان کی اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں خیر اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما, خوشیاں نصیب فرما. اے الہ العالمین معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما, روزہ داروں کے روزے قبول فرما, داد و دہیج جو کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. اے الہ العالمین نمازوں کی پابندی نصیب فرما، با جماعت نماز پڑھنے کی تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما، شوق پیدا فرما، ذوق پیدا فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، جہاں تک بات سنی جا رہی ہے اور ہاتھ اٹھائے گئے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.